اور دوسری طرف یہ کہ اس کے اندر ایسی بری عادات بھی ہوں کہ جس سے معاشرے میں شر پھیلنے کا اندیشہ ہو. کیونکہ نکاح کے بارے میں مختلف حالات میں مختلف حکم ہے. کچھ لوگوں کے لیے نکاح فرض کے درجے میں ہے, اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جن کے پاس وسعت بھی ہو اور انہیں ضرورت بھی ہو اور پھر وہ جان بوجھ کے ایسا نہ کریں. عام حالات میں نکاح سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر ایک شخص جس کے پاس وسعت ہے لیکن اس سے کسی شر کا اندیشہ نہیں, پھر بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ شادی شدہ زندگی اختیار کرے بنسبت اس کے کہ بغیر شادی کے زندگی بسر کرے. پھر بعض حالات میں نکاح کرنا منع بھی ہے, اور وہ کون سی صورت ہے؟ مثلا مرد کسی ایسی بیماری کا شکار ہو یا عورت کسی ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس سے دوسرے فریق کو بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے. مثلا خدا نخواستہ کوئی ایڈز کا مریض ہے, تو اب اس کے لیے نکاح کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈالے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی کچھ ایسی عادات سے مجبور ہے, مثلا یہ کہ اس کی طبیعت میں بہت ظلم ہے کہ وہ بیوی پہ ظلم ڈھائے گا یا اس کو ستائے گا, یا کوئی اور ایسی بری عادت ہے جس کی وجہ سے عورت کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے, تو ایسی صورت میں بھی پھر نکاح نہیں کرنا چاہیے. صرف ایکسپشنل کیس کہاں ہے, انہیں کن حالات میں کوئی گناہ نہیں اور کوئی حرج نہیں, اس میں خاص طور پر ایسے حالات کے جس میں ایک انسان اپنے اندر کوئی اس قسم کا شر نہ پاتا ہو اور زندگی میں وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہو کہ جس میں وہ سمجھتا ہو کہ شادی کر کے شاید وہ ایسا کام نہ کر پائے, اور شادی کے بغیر اس کی عزت و عصمت کو خود بھی خطرہ نہ ہو اور وہ کسی دوسرے کے لیے بھی خطرے کا سبب نہ ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلامی میں بعض لوگ نکاح کے بغیر بھی رہے اور انہوں نے خود ترجیح دی نکاح نہ کرنے کو. مثلا ایک کتاب ہے پوری العلماء العزاب کے نام سے, کہ وہ علماء جنہوں نے نکاح نہیں کیا اور جنہوں نے بغیر نکاح کے رہنے کو ترجیح دی نکاح پر, کس وجہ سے؟ کہ وہ علم کی خدمت کر سکیں. اور اس میں امام بخاری کی مثال دی جاتی ہے, اسی طرح خطیب بغدادی ہیں, اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں. یہ پوری ایک کتاب ہے. تو وہ لوگ کہ جو اپنے کسی ایسے کام میں اتنے زیادہ مشغول ہوں کہ ان کے پاس موقع ہی نہ ہو نکاح کا, یا موقع پیش ہی نہ آئے, یا حالات ہی موافق نہ ہوں, یا کام متاثر ہونے کا خطرہ ہو, یا یہ کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہ ہوں, تو اس صورت میں گناہ نہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری 16 سال کی عمر میں نکلے تھے اپنے گھر سے, اور اگلے پورے 16 سال مسلسل سفر کی حالت میں رہے. اب وہ خود تو تکلیف میں سفر کر سکتے تھے, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری سے تیسری جگہ, کیونکہ انہیں علم اکٹھا کرنا تھا. اب اگر وہ صورت میں شادی کر لیتے تو بیوی ہی نہیں, بیوی کے ساتھ پھر آگے بچے, ان سب کو کہاں کہاں گھماتے, تو ایک مشکل صورتحال سامنے آتی. پھر جو ہی انہوں نے کتاب مکمل کی, اس کے بعد وطن واپس بھی لوٹے, ابھی انہوں نے اس کتاب کو پڑھانا شروع کیا کہ کچھ عرصے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسباب ہی میسر نہیں آتے, تو یہ ایک ایکسپشنل صورت بھی ہے. تو ایسے لوگوں کو بری نگاہ سے دیکھنا یا ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی سمجھنا درست نہیں. یہاں شیطان کا بھائی اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جو وسعت بھی رکھتا ہے اور اس سے کسی ایسی چیز کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے دین ایمان کو نقصان دے, لیکن ادروائز نارمل حالات میں ایسا نہیں. اچھا, اسی طرح اگر کوئی شخص عبادت میں مشغول رہنا چاہتا ہے, ایسے لوگ آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوں گے نا, ہوتے بہت ریئر ہیں, کوئی اکا دکا ایک آدھ. مثلا میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں, بچپن سے بہت چھوٹے تھے, بہت ہی ہمارا قریبی آنا جانا تھا ان کے ساتھ. تو ان خاتون کو جنون کی حد تک عبادت کا شوق تھا. ان کی بہن نے, رشتہ داروں نے بہت زیادہ سمجھایا, کسی صورت نہیں مانو, اور رات رات عبادت کرنا, یعنی ان کی طبیعت اور فطرت ہی کسی بالکل اور چیز کی طرف مائل ہے, بالکل دنیا کی طرف مائل ہی نہیں. تو ایسی صورت میں انہوں نے نکاح نہیں کیا, کرنے ہی نہیں دیا. جب کوئی شادی کی بات کرنا, وہ رونا دھونا شروع کر دیتی تھی. تو اس صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ ایسا شخص کہ جس کا رجحان ہی نہ ہو, ایسا کوئی ہزاروں میں ایک ہو سکتا ہے, عام حالات میں نہیں, جس کا رجحان ہی نہ ہو اور جس کا بالکل دل دماغ کسی اور ہی چیز کی طرف منسلک ہو, ایسی صورت میں امام شافی کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر وہی کام کرنا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کو اگر جبرن پکڑ کے شادی کر دی جائے تو کیا نتیجہ ہوگا, وہ تو شوہر کا حق ہی نہیں ادا کر سکے گی، تو وہ ایک شخص کو مشقت میں مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے، جس کی شادی کر رہے ہیں اس کو بھی اور جس سے کر رہے ہیں اس کو بھی، وہ دو فریقوں کو مصیبت میں ڈالنا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو ذات برادری رسم و رواج جہیز اور ان چیزوں کی وجہ سے نکاح میں تاخیر کی جاتی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں. بعض جگہوں پر قرآن سے شادی کر دی جاتی، یہ بھی ایک عجیب تصور ہے، اسلام میں اس کا بھی کوئی تصور ہی نہیں. کسی درخت سے شادی کر دی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے کہ جائیداد تقسیم نہ ہو، یہ دنیاوی مقاصد اور دنیاوی اغراض. تو یہ سب باطل طریقے ہیں کسی کے ساتھ بھی ظلم کرنے کے. اب ایک آخری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنا بھی چاہتا ہے اور رشتہ ہی نہیں آ رہا، موقع ہی نہیں بن رہا، اس کو گناہ کا اندیشہ ہے، تو بھی اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ جا کے غلط طریقہ اختیار کرے اور کہے میری شادی چونکہ نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں، مجبوری ہے اس لیے مجھے تو زنا ہی کے طریقے سے یا کسی اور حرام طریقے سے اپنی سیٹسفیکشن کرنی ہے، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزے رکھنے کا حکم دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم کچھ جوان آپ کی خدمت میں رہتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے سیکھنے سکھانے کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے، اور نکاح کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا، یعنی شادی کا موقع ہی نہیں تھا، غریب تھے ہم لوگ، یا یہ کہ کوئی رشتہ نہیں دینے کو تیار تھا. تو آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی خانہ آبادی کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہ نیچی رکھنے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے خوب چیز ہے، اور جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے، روزے اس کی شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈھال کا کام دیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یحفظوا فروجہم، تو ہر حال میں ہوگا، خواہ نکاح کا موقع ہو یا نہ ہو، حرام رستہ اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں. ایسی صورت میں پھر کثرت سے روزے رکھنا انسان کے اس مرض کا علاج ہے. سورت المؤمنون میں ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. تو اس پر کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر مثلا کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا کوئی اور مجبوری ہے یا کوئی بھی ایسی جینوئن ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں ابھی کر سکتا، تو اس صورت میں کیا ماسٹربیشن کی یا اور طریقوں کی اجازت نہیں ہوگی سیٹسفیکشن، یعنی کسی بھی آرٹیفیشل طریقے سے یا کسی بھی غیر فطری طریقے سے وہ اپنی تسکین نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو طریقہ بتایا گیا وہ روزے رکھنے کا ہے، لیکن چونکہ روزہ ہم رکھنا نہیں چاہتے، تو حرام طریقے جو ہیں یا غلط طریقے ہیں ان سے تسلی چاہتے ہیں، تو بہرحال اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. انہوں نے لکھا کہ اکثر لڑکیوں کی پہلی شادی کامیاب نہ ہو تو دوسری شادی نہیں کرتی کہ پھر ایسا ہی ہوگا، تو کیا یہ درست ہے؟ یہ درست نہیں، کیونکہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض اوقات ایک ہی شوہر کے ساتھ نہیں بنتی، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، 10-10 سال سپریشن ہوتی، اس کے بعد دوبارہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور عموماً دیکھا گیا کہ شادی کے شروع میں بہت سے لوگوں کو مشکل پیش آتی، کیونکہ دو مختلف گھرانوں سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دو مختلف طرح کے مزاج ہوتے ہیں، پھر دین کی کمی، تعلیم کی کمی اور بہت سے عوامل. اور پھر ہمارے ہاں لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم یا جاب کے لیے تو خوب تیار کیا جاتا ہے، جو کہ ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے نہیں. ہم ان کو مشکل سے مشکل ایسی اسٹڈیز میں ڈالتے ہیں. آج ہی کسی کی میل آئی ہوئی تھی کہ ماں باپ کیوں جبر کرتے ہیں، کیوں سختی کرتے ہیں، ہمارا کوئی ایپٹیٹیوڈ نہیں ڈاکٹر بننے کا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں. اب ایک لڑکی نہیں چاہتی ڈاکٹر بننا، لیکن ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ نہیں 5 سال یہ پڑھے اور ڈاکٹر بنے، وہ 5 سال میں کیا کیا خرابیاں کرے اس کی انہیں پرواہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں وہ تعلیم تو ہے کہ جس سے ہماری دنیا بن جائے، لیکن وہ تعلیم اور تربیت اور ٹریننگ نہیں دی جا رہی بچیوں یا بچوں کو جس سے وہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا سکیں. ہمارے معاشرے میں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو شادی سے پہلے یہ جانتی ہوں کہ شادی کے بعد اب ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں. نہ حقوق کا پتہ ہے، نہ فرائض کا پتہ ہے، نہ ادا کرنے کا طریقہ پتا ہے، نہ دوسرے خاندان یا دوسرے انسان سے نبھانے کا طریقہ پتا ہے. یہی حال لڑکوں کا ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم ان کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن انسانی قدر کس طرح کرنی ہے، انسان کے ساتھ نبھا کس طرح کرنا ہے، وہ نہیں ہم ان کو بتاتے. اور شادی کو ہم نے ایک ایسا تصور دے دیا ہے کہ جیسے ایک بہت کوئی خوابوں کی دنیا ہے اور ایک بڑی ہی سہانی چیز ہے اور جس میں صرف خوشیاں ہیں اور جس میں صرف پہننا ہے اور زیب و زینت ہے اور آرائش ہے اور نمائش ہے اور دعوتیں ہیں اور تفریحات ہیں اور ہنی مون ہے اور بس ختم. اس سے آگے کیا ذمہ داری ہے، کیا فرض ہے، کیا مشکلات ہیں، کہاں کہاں پرابلم ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے، نہ اس کے لیے کوئی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں، نہ اس کے لیے ہمارے نظام تعلیم میں کوئی ایک بھی پرسن. پاکستان اسٹڈیز ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی اسٹڈیز کے کمپلسری مضمون ہیں، لیکن شادی شدہ زندگی جس میں ہر لڑکی لڑکے کو تقریباً داخل ہونا، اس کے لیے کوئی پرچہ نہیں ہے پورے نظام تعلیم میں. کلاس ون سے لے کر کسی بھی ہائیسٹ ڈگری کی بات کر لیں آپ، کوئی ادارہ اس طرح نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں، کچھ نہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ کیاس پہ کیاس ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، لڑائی ہے، دل کانپ کانپ اٹھتے ہیں ماں باپ کے بھی اور معاشرے کے بھی. آج نکاح ہوا، کل پتہ نہیں کیا خبر آتی. شادی نہیں ہوتی تو ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، ہو گئی تو اس سے زیادہ وہ قریب آ گئی لٹکتے ہوئے، کہ اب دیکھیں کہ کہاں پڑتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا پھر ایسے معاشرے کا؟ کس قدر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر کے اپنے ہی لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. اور پھر شادی کرنے کے لیے جو معیار ہے ہمارے، اس میں دین تو دور کی بات بھی نہیں. اور کیا کریں بےچارے لوگ دین کو لے کر، اس لیے کہ دین ہم نے چند ریچولز کا نام رکھا ہوا ہے، کہ لڑکی نے بس حجاب اوڑھ لیا ہے، یہ نمازیں پڑھنے لگ گئی تو یہ دیندار ہو گئی. حالانکہ دینداری اس سے آگے کی بھی چیز ہے، اخلاق اور کردار اور محبت اور ہمدردی اور ایک دوسرے کی خیرخواہی اور سیکریفائس، اس نام کی تو چیز ہی نظر نہیں آتی. کیونکہ شادی شدہ زندگی میں جب تک قربانی نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی نہ ہو، کامیابی نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں جو ایک شور ہے اور جو بات عام ہے وہ کیا ہے؟ بس عورت حقوق مانگے، اور شاید حقوق مانگنے سے اس کو سارے مل جائیں گے اور اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. آج پڑھی لکھی اور ان پڑھ عورت سب کے ذہن میں یہ تو ضرور ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو اپنے حقوق پتہ ہونے چاہیے، اور اس کے یہ اور یہ لسٹ ہے حقوق کی، یہ اس کو ملنے چاہیے. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا وہ کیسے ملیں گے اور کس کو دینے ہیں. وہ ان کو سمجھانے والا یا ان کے دلوں کو نرم کرنے والا کوئی طریقہ موجود نہیں. تو اصلاح کیسے ہوگی، کہاں سے ہوگی، اور اس حکم پر کیسے عمل ہوگا جو سورۃ انزلناها وفرضناها میں آیا ہے؟ والصالحین من عبادکم وإمائکم، اور صالحین صلاحیت رکھنے والے تمہارے لونڈی غلاموں میں سے. اب یہاں صالحین کا ایک معنی تو نیک کیا گیا ہے، ایمان والے کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی صلاحیت رکھنے والے، یعنی وہ جو ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں. آزاد کے معاملے میں یہ شرط نہیں ہے، لیکن غلام کے معاملے میں یہ شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلامی ایسی بہت سی صلاحیتوں کو انسان سے چھین لیتی ہے، اور خصوصاً نسل در نسل غلامی. کیونکہ عربوں کے ہاں غلام جو تھے وہ نسل در نسل غلام بھی تھے. تو جیسے غلامی، کہتے نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو افراد کا ضمیر اور صلاحیتیں بھی ختم ہو کر رہ جاتی. اس لیے ان کے نکاح کے ساتھ صلاحیت کی شرط بھی رکھی گئی. عباد عبد کی جمع ہے، اور اما امت ان کی جمع ہے. والصالحین من عبادکم وإمائکم، کہ غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو اخلاقی اور جسمانی اعتبار سے صلاحیت رکھنے والے ہوں ان کے نکاح بھی کرو، جو حقوق و فرائض کو سمجھتے ہوں، ادا کر سکتے ہوں. ان کا نکاح کون کرے؟ کیونکہ ان کے لیے بھی لفظ ان کی ہو ہے، ان کے مالک کریں. ایامہ چونکہ ایم عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو عورت کے لیے بھی کیا ہے کہ اولیاء نکاح کر کے دیں. اور اسی طرح غلاموں میں صرف لونڈی نہیں، مرد غلام کا بھی نکاح اس کا آقا کرے گا، وہ خود نہیں کر سکتا اپنا نکاح، اس لیے ان کی ہو کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ان یکونوا فقراء، اگر یہ لوگ فقراء ہوں گے یعنی محتاج ہوں گے، کیونکہ عموماً شادی کے رستے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ غربت، تندستی، فقیری. تو فرمایا کہ اس فقیری سے مت ڈرو، اگر یہ فقراء بھی ہوں گے تو یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یعنی اس بات کے بہت چانسز ہیں کہ نکاح کے بعد اللہ ان کی تنگ دستی کو فراخی میں بدل دے. حدیث میں آتا ہے تین شخص ایسے ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے. نمبر ایک، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے. نمبر دو، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے. اور نمبر تین، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. ان کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو محتاج بھی شادی کرے گا شادی کے بعد وہ فوراً مالدار ہو جائے گا، کیونکہ آیت کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں اس مفہوم کے لینے کی گنجائش نظر آتی. مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ انسان عموماً ظاہری نظر سے چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، اب اتنے پیسے ہو گئے ہیں تو اتنے میں تو شادی ہو سکے گی، ولیمہ کے لیے اتنے چاہیے، فلاں کام کے لیے اتنے چاہیے، اتنے میں گھر ہوگا، اتنے میں فلاں فلاں فلاں. اور پھر بعض اوقات بیوی کی ضروریات تک نہیں رہتے، پھر اس سے آگے چلے جاتے ہیں، اچھا اگر ایک بچہ ہوا تو اس کے دودھ کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، اور اس کے ڈائپرس کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، اور اس کے اسکول کے لیے کتنے چاہیے. یعنی بہت دور تک چلے جاتے ہیں صرف ظاہری اسباب کو سامنے رکھ کر. مجھے یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو وہاں جب میری تیسری بیٹی وہیں پر پیدا ہوئی تو اس دوران میں اس طرح کے رسالے اور چیزیں دیکھتی رہتی تھی جو بچوں سے متعلق ہوتے تھے. تو اس میں ایک اشتہار تھا کہ ایک نئے بچے کی آمد پر آپ کو اتنے پیسے چاہیے، اور اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہوتی تھی، کاٹ اتنے کی آئے گی، ڈائپر اتنے کے ہوں گے، فیڈر اتنے کے ہوں گے، فلاں 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 چیز. تو میں سوچتی تھی کہ ان میں سے کون سے اخراجات ضروری ہیں اور کون سے غیر ضروری ہیں. کاٹ نہیں بھی ہوگی کام چل جائے گا. اسی طرح اللہ نے ماں کو خود دودھ پلانے کے لیے کہا ہے، فیڈرز اور دودھ کے ڈبے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے بھی خرچہ کٹ ڈاؤن ہو سکتا. تو بعض اوقات کچھ اخراجات تو حقیقی ہوتے ہیں لیکن کچھ اخراجات تعیشات میں بھی آتے ہیں، غیر ضروری بھی ہوتے ہیں، ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. یعنی اگر ایک بچے کے لیے کاٹ نہیں بھی تو کوئی بات نہیں، اگر تم اس لیے شادی نہیں کر رہے کہ بچے کے کاٹ کے پیسے نہیں ہوں گے یا کاٹ پلس فلاں فلاں چیز کے پیسے نہیں ہوں گے تو میں شادی نہیں کر سکتا، تو یہ بات درست نہیں. ظاہری اسباب کی وجہ سے یا موہوم خدشات کی وجہ سے نکاح کو ڈیلے نہ کرو. میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں کہ جس سے جب بھی شادی کی بات کی جاتی تو وہ کہتا کہ میری تنخواہ تو میرے لیے بھی پوری نہیں ہوتی، میں تو کسی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. میں نے اسے کہا کہ مجھے صرف اتنی ڈیٹیل بتاؤ کہ تمہاری تنخواہ میں تم کس کس چیز پہ خرچ کرتے ہیں. اچھا وہ ڈیٹیل کیا تھی؟ یہ خامسامہ میں نے رکھا ہوا ہے، یہ دھوبی کو جاتے ہیں، یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا. تو اب اگر بیوی آئے گی تو میں مزید اس کا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا؟ اب بعض مرد حضرات اس طرح سوچتے ہیں نا، وہ مینج ہی نہیں کر پاتے، وہ دوسری سوچ سوچتے ہی نہیں. میں نے کہا لسٹ بناؤ. تو انسان ایسے جتنے بھی کنفیوژن اس کے ہوتے ہیں نا، تو وومن جب لسٹ بنائے اور پھر خود ان پہ ٹک اور کراس کرے تو پتا چل سکتا. میں نے کہا اس کو بھی کراس کر دو، اس کو بھی کر دو، اس کو بھی کر دو. تم یہ بتاؤ تمہاری خوراک پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ اتنا آتا ہے. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کو پورا ہو سکتا ہے. ابھی دو کی سوچو، اس کے بعد آگے کی سوچنا. اب اس نے شادی کر لی اور کچھ ہی عرصے کے بعد باہر پوسٹنگ آ گئی اور وہاں دونوں بچے وہیں پیدا ہوئے. تو اب آپ دیکھیں کہ ان یکونوا فقراء، اگر وقتی طور پہ ابھی تمہیں لگ رہا ہے کہ تم خرچہ پورا نہیں کر سکتے، تم نے غیبی اسباب تو نہیں دیکھے. اور بعض وقت ہوتا ہے لیکن ہمارے خیال میں وہ تھوڑا ہوتا ہے. ایسی صورت میں ان یکونوا فقراء، اگر وہ محتاج بھی ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلہ، توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، موہوم خدشات کی وجہ سے نکاح کو مت ٹالو، اللہ اپنے فضل سے آنے والوں کے رزق کا بھی بندوبست کرے گا. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ نکاح سے پہلے انسان ایک آزادی کی زندگی بسر کرتا ہے، جہاں جی چاہا خرچ کر ڈالا، کچھ اپنے پہ کر ڈالا، کچھ دوستوں پہ کر دیا. اب جب شادی ہو جاتی تو بیوی آڑے آتی، قدرتی طور پر وہاں پر بچت ہونے لگتی. پھر یہ کہ شادی سے پہلے انسان کے اندر جو احساس ذمہ داری نہیں ہوتا، وہ شادی کے بعد ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ نہیں، اب میری بیوی ہے، بچے ہیں، مجھے اور کام کرنا ہے، محنت سے کام کرنا ہے، یعنی جاب کے ساتھ پارٹ ٹائم کام بھی کرنا ہے، ڈبل کام کرنا ہے. اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں معاشرے کے اندر. پھر اسی طرح بعض اوقات بیوی کسب معاش میں مددگار بن جاتی ہے، پھر اسی طرح بچت کا ذریعہ بنتی. بعض اوقات بیوی کے جو پیرنٹس ہیں، اگرچہ اسلام میں قانونی طور پر ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی، لیکن اپنی بچی کی خاطر وہ بہت سی چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں. بعض اوقات وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، کبھی مرد کے لیے آمدنی کے ایسے ایسے ذرائع کھل جاتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. اور یہ ساری چیزیں فیکٹس کی صورت میں موجود ہیں. یعنی یہ معاشرتی زندگی تو ایسی ہے جس میں ہر شخص کے پاس بہت سے قصے کہانیاں ہوں گے اس قسم کے. چونکہ مردوں کی عام طور پر شادی سے محروم رہنے کی وجہ غربت ہوتی ہے، اور وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا، تو فرمایا کہ دیکھو اس معاملے میں اس چیز کو بہت بڑا ایشو نہیں بناؤ. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب تک کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں باپ دونوں پریشان رہتے ہیں، یہ کیا کرے گا، یہ بیوی کو مصیبت میں ڈالے گا. ماں پریشان رہتی ہے کہ یہ لڑکی تو بہت ہی کھلنڈری ہے اور یہ تو کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، یہ تو سوتی رہتی ہے تو اٹھ ہی نہیں پاتی. اور اکثر دیکھا گیا ہوگا کہ شادی کے بعد لڑکیاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے کوئی ایسا الارم لگایا ہو کہ جب میرا بچہ روئے تو وہ بھی ساتھ ہی بج اٹھے اور اس کی وجہ سے میں اٹھ سکوں. بچے بذات خود ایک بہت بڑا الارم ہوتے ہیں. تو این یکونو فقرا، اگر شادی سے پہلے ایک فقیری کسی کیفیت ہے، سہمے سکڑے ہوئے ہیں، کوئی کانفیڈنس نہیں، کوئی چہرے پر رونق نہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد لوگوں کے اندر ایک ڈراسٹک چینج آتا ہے، ان کی پرسنالٹی بدل کے رہ جاتی ہے. بعض لڑکیاں تو میں نے دیکھا وہ اتنی خوبصورت نظر آنے لگتی ہیں بعد میں، یعنی اگر ان کی موافقت ہو جائے اور بعد میں اچھے حالات میسر آئے تو ماں باپ کے گھر میں ان کے چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہوتی، اور بعد میں وہ بہت ایک ذمہ دار اور بہت با اعتماد، اور جسے کہتے ہیں کہ معاشرے کا ایک واقعی پروڈکٹیو اور ایک کارآمد شخص بن جاتے ہیں. پھر فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ شادی کے بعد ایک اکیلا اور دو گیارہ مل کے جب کام کریں گے تو بہت سی برکت ہو جائے گی. لیکن بعض حالات غربت اور فقر کے بہت جینوئن ہوتے ہیں، اس میں مثلا ایک طرف فقر بھی ہے اور دوسری طرف بیماری بھی ہے، تیسری طرف کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ حالات بدلیں. ایسی صورت میں پھر جب انسان واقعی جینوئنلی دیکھ رہا ہو، یعنی اس میں دو کیسز ہیں نا، ایک تو ظاہری خطرات خدشات ہیں اور ایک حقیقی مجبوری بھی ہوتی ہے، بہت ہی مفلسی ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر انسان کیا کرے؟ وَلْيَسْتَعْفِفْ، پاک دامنی اختیار کرے. یا جب تک رشتہ نہیں ہوتا تو کیا کرے انسان؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے. اور پاک دامنی کے لیے کیا کرے؟ یہ آیت ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ شادی نہ ہو رہی ہو تو پھر کیا کیا جائے. ان فطری جذبات کی تسکین کے لیے کون سا حرام طریقوں میں سے کم حرام ہے یا کم گناہ والا ہے کہ اس کو اختیار کر لیا جائے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. کہا وَلْيَسْتَعْفِفْ، غلط طریقوں کی طرف نہ جائیں، اس کے برعکس پاک دامنی اختیار کریں. یعنی جب تک شادی کی استطاعت نہ ہو جائے، حالات موافق نہ ہو جائیں، کام ختم نہ ہو جائیں، کیونکہ کئی قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا. اس میں کوئی طالب علم ہے، اس کو پڑھنے کا شوق ہے، ہائیسٹ ڈگری میں اس کو بہت وقت لگ رہا ہے، بہت ٹائم کنزیومنگ ہے، بہت مصروفیت کا کام ہے. ایسے میں اگر وہ سمجھتا ہے کہ ابھی شادی نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، یا حقیقی غربت ہے، یا کوئی بھی ایسے اسباب کہ جو انسان کے لیے شادی کے راستے میں رکاوٹ ہوں، تو وہ کیا کریں لوگ؟ پاک دامنی اختیار کریں، اور پاک دامنی کے لیے کیا کریں؟ روزے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، یعنی نفلی روزے، روزے اس کی خواہش کو قابو میں رکھیں گے۔ تو یہ ہے وَلْيَسْتَعْفِفْ کمانا، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مواقع پیدا کر دے۔ یعنی کچھ بعید نہیں کہ تمہاری یہ عبادت اللہ قبول کر لے، کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے نا، صرف وہ ضبط نفس کا ذریعہ نہیں، ایک عبادت بھی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس عبادت کا صلہ تمہیں دنیا میں یہ ملے، اور اللہ تمہاری شادی کے لیے راستے آسان کر دے، اور خاص طور پہ روزہ رکھ کے جو افطار کے وقت دعا کی جاتی وہ قبول ہوتی۔ اب دو آپشنز ہیں نا، جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کے پاس دو آپشنز ہیں، ایک کیا کرے؟ آوارگی اختیار کرے، یا آوارگی کا کوئی طریقہ اختیار کرے، اور دوسرا کیا؟ پاک دامنی اختیار کرے، اور پاک دامنی کے طریقے میں روزے وغیرہ رکھے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مدد مانگے۔ تو یہ جو پاک دامنی کا طریقہ اختیار کرو گے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت و برکت کرے گا۔ کیونکہ بعض والدین کو دیکھا گیا نا کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، وہ بچی کے لیے ایسا رشتہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکا بے شک زیادہ مالدار نہ ہو لیکن شریف ہو، وہ خود اس کو کاروبار لگا کے دینے کو تیار ہیں یا اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کی پرائرٹی کیا ہے؟ کہ شریف لڑکا ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو روزے دار ہو، نیک شریف ہو، پاک دامن ہو، اس کی پاک دامنی کسی کی نگاہوں میں ایسی جچ جائے کہ اس کے لیے رستے کھل جائیں۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ایسا شخص اللہ کے فضل کا پھر انتظار کرے۔ ان دو آیتوں میں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ معاشرے کے اندر حرام سے بچنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے، ایک طرف تو نکاح کرو، آزاد کا بھی، ایامہ کا بھی، اور دوسری طرف صرف ایامہ کا نہیں بلکہ عباد اور اما کا بھی، یعنی غلاموں کا بھی، لونڈیوں کا بھی، یعنی معاشرے میں کوئی بھی کسی وجہ سے اس حق سے محروم نہ ہو۔ اگر کم مال ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مزید وسعت پیدا کر دے، اور اگر بالکل ہی نہیں تو بھی پاک دامنی اختیار کرو، حتیٰ کہ اللہ اپنا فضل کر دے۔ لیکن حرام کی تو کوئی گنجائش نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ بعض اوقات شادی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ معمولی معمولی باتوں پہ رشتے ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی قد کو مسئلہ بنا لیتے ہیں، کبھی رنگ کو، کبھی ذات کو، کبھی کسی چیز کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کا رشتہ قبول کر لو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد ہوگا۔ لکھتے ہیں کہ تھرسڈے ریویو میں ایک آرٹیکل آیا تھا ان خواتین کے بارے میں جن کی شادی نہیں ہوئی۔ ان میں سے کچھ نے کہا، ہمیں اب شادی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہم خود کما رہے ہیں، اکیلے رہتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ ہماری شادی شدہ دوستیں اپنے شوہروں کے سامنے ہم سے تھریٹنڈ فیل کرتی ہیں، اور اس لیے بعض گیدرنگز میں نہیں بلایا جاتا۔ پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ عورتیں سنگل رہنے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ اگر عورتیں مالی طور پر انڈیپینڈنٹ ہو بھی جائیں، مگر کیا وہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں؟ یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ایک لڑکی جس کی عمر 26 سال ہو چکی ہے، وہ اپنے لیے آنے والے ہر رشتے کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی ہو کہ فلاں کا قد چھوٹا ہے، اس کے بال کم ہیں، اس کی داڑھی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ دلیل یہ دے کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ پسند نہ آئے تو منع کر دو۔ پلیز اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ آج کل کی ہر لڑکی کا یہی مسئلہ ہے، جب تک ان کی مرضی کا چاکلیٹ ہیرو نہ مل جائے وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ مل جائے تو پھر کیا سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ پھر کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَأَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کتاب، کتاب یہاں کس معنی میں ہے؟ مکاتبت کے معنی میں. کتاب فعل کے وزن پر ہے نا، یعنی جس چیز میں لکھا جائے، یعنی لکھا پڑھی کرنا چاہتے ہیں. مکاتبت کہتے ہیں غلام کا اپنے مالک سے معاہدہ کرنا کہ میں اتنی رقم جمع کر کے دے دوں گا تو آزادی کا مستحق ہو جاؤں گا. گویا ایک ایسا عہد یا ایک ایسا کانٹریکٹ کہ جس کے ذریعے غلام اپنے آقا سے آزادی خریدتا ہے. عربوں کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی کہ وہاں پر غلامی کا بہت دور دورہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں تھے کہ جہاں بہت سے غلام اور لونڈیاں تھیں، اور کسی شخص کی دولت کا معیار ہی غلاموں کی کثرت کو سمجھا جاتا تھا. غلام اسی طرح بکا کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں گائے بھینس منڈیوں بازاروں میں بکتی. تو اس معاشرے میں غلام بکا کرتے تھے، انسان بکا کرتے تھے، اور ہر ایج اور ہر قسم کے لوگ بکتے تھے، بچے بھی اور بڑے بھی اور عورتیں بھی اور مرد بھی. اسلام نے غلامی کے اس طریقے کو سخت ناپسند کیا اور غلاموں کی آزادی کی ہر ممکن صورت اختیار کی، لیکن شراب اور سود یا جوئے کی طرح اس کو مکمل طور پر بین نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ دنیا میں آئندہ بھی ایسے مواقع ہوں گے کہ جب لونڈی غلام کا وجود ہو سکتا ہے، لیکن اگر وجود ہو تو کیا کرو؟ ان کو آزاد کرو. ان کی آزادی کے کئی طریقے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ کہ اگر غلام مال فراہم کر دے تو اس کو آزاد کرو، پھر اسے روک نہ رکھو. والذین، اور وہ لوگ، یہاں وہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ لونڈی غلام. یبتغون الکتاب، جو مکاتبت چاہتے ہیں، ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں غلام آزاد ہو سکے، تو تم کیا کرو؟ فکاتبوہم، ان سے مکاتبت کر لو، یعنی ان کی اس درخواست کو قبول کر لو. اس میں علماء کا ایک گروہ تو کہتا ہے کہ آقا پر ایسی درخواست قبول کرنا لازم ہے، واجب ہے. اگر کسی غلام نے کہا کہ میں اتنے عرصے میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں، تو آقا پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے. اور بعض کہتے ہیں کہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے. فرمایا فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرہ، بس ایک شرط ہے اس میں، اور وہ کیا ہے؟ کہ ان کے اندر تمہیں خیر نظر آئے، بھلائی نظر آئے. کیوں یہ شرط کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ اگر ایک آقا جانتا ہے کہ میرا غلام بہت مفسد ہے، اگر اس کو آزاد کیا گیا، چھوڑ دیا گیا، تو یہ معاشرے میں قتل و غارت برپا کر دے گا، فساد کرے گا. کیونکہ اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں تاریخ میں، جیسے ام ورقہ کی مثال ہے. آپ نے پڑھا حضرت ام ورقہ کے بارے میں؟ یہ حافظہ تھی نا صحابیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں جایا کرتے تھے، ان کے لیے مؤذن مقرر کر کے دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو فرض نماز میں جماعت کرائیں، اور آپ ان کو شہیدہ بھی کہا کرتے تھے. یہ کس طرح پھر شہید ہوئی؟ کہ ان کا غلام تھا جس کو انہوں نے وعدہ کیا کہ میرے مرنے پر تم آزاد ہو جاؤ گے، تو اس نے انہیں کو مار ڈالا کہ جلدی جائیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. تو یہاں پر کیا، ان علم تم فیہم خیرہ، اگر تمہیں پتا ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے تو مکاتبت کرو، تو ان کو آزاد کرو، اور اگر سمجھو کہ آزاد کرنے سے شر بڑھے گا تو ایسی صورت میں پھر مالک دیکھ سکتا ہے کہ مصلحت کس چیز میں ہے. وَآتُوهُم مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور دو ان کو اس مال میں سے، کن کو دو؟ غلاموں کو. کس کام کے لیے؟ آزادی لینے کے لیے. ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی ان کو آزاد کرنے کے لیے مکاتبت کے بعد ان سے مالی تعاون بھی کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے، تو تم بھی آگے دو. اللہ کے دیے ہوئے میں سے تم اپنے غلاموں کو دو. اور آپ جانتے ہیں سورۃ التوبہ میں آپ مصارف زکات پڑھ چکے ہیں کہ اس میں گردنیں چھڑانے میں زکات کا مال بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی مالک اپنی زکات اپنے غلام کو دے سکتا ہے تاکہ اس کے عوض وہ آزادی خرید سکے. اور مالک کے علاوہ باقی معاشرے کو بھی اکسایا جا رہا ہے کہ وہ غلاموں کی رہائی کے لیے مال دیا کریں، مال خرچ کیا کریں. اور اس کے علاوہ اسلامی حکومت بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ جسے غلاموں کی آزادی کے لیے مدد دینا چاہیے، خاص فنڈ مقرر کر لینا چاہیے. یعنی اگر غلام کے اندر صدق و امانت ہے اور تم جانتے ہو کہ بعد میں بھی وہ محنت کر کے کمائی کر سکے گا، یہ نہیں کہ تم تو آزاد کر دو اور پھر یہ باہر جا کے گداگری کا پیشہ اختیار کر لے. اگر ایسی صورت نہیں بلکہ تم سمجھتے ہو کہ یہ مثلا صنعت و حرفت جانتا ہے، سکلز ہیں اس کے پاس، کام کرنا جانتا ہے، اگر اس کو آزادی مل گئی تو یہ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اور بہتر کام کرے گا، تو ایسی صورت میں تم اس کو آزاد کرنے کے لیے اس پر اپنا مال بھی خرچ کر سکتے ہو، یا معاشرے کے دوسرے افراد کو لوگوں کی آزادی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایک اعلان کر دیتا کہ آج کے بعد جو لونڈی غلام کسی کے پاس ہے وہ سب آزاد ہیں اور سب آزاد کر دو. اس کی اجازت کیوں نہ دی گئی یا ایسا کیوں نہ کیا گیا؟ کیا یہ مشکل تھا؟ نہیں، مشکل نہیں تھا. مشکل یہ تھی کہ اگر ان سب کو اس طرح آزاد کر دیا جاتا تو وہ مالک کی سرپرستی سے محروم ہو جاتے، بیک وقت ان کے پاس اپنی کمائی کے لیے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ذرائع نہ ہوتے، خود حکومت شاید ان کی کفالت نہ کر سکتی، تو اس طرح وہ معاشرے پہ ایک بوجھ بن جاتے. تو اس لیے کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی. اچھا، یہ جو بات ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس سے کچھ اور باتیں بھی ہماری سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ مال کا اصل مالک اللہ ہے، کیونکہ اس نے ہمیں دیا ہے نا. دوسرے یہ کہ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کا مالک بنایا. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کریں. بعض چیزوں میں خرچ کرنا باعث ثواب ہے اور بعض چیزوں میں خرچ کرنا گناہ کا سبب بھی ہے. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور نہ تم مجبور کرو، تُكْرِهُ اکراہ سے ہے، جبر کرنا، مت جبر کرو. کس پر؟ فَتَيَاتِكُمْ، اپنی لونڈیوں پر. کس معاملے میں؟ علل بغا، بدکاری پر. یعنی اپنی لونڈیوں کو بدکاری یا زنا کرنے پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنن، اگر وہ چاہیں پرہیزگاری. تحسن حسن سے، حسن قلعے کو کہتے ہیں، قید میں رہنا، پاک دامن رہنا. محسنات کا لفظ بھی اسی سے ہے کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو تم ان پر زبردستی نہ کرو کہ وہ بدکاری کر کے مال کما کے تمہیں لا کے دیں. لتبتغوا ارد الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کا مال حاصل کر سکو، یعنی اپنا فائدہ حاصل کر سکو. تو مراد کیا ہے کہ اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو، انہیں پراسٹیٹیوشن کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے مت کہو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. اصل میں عرب جاہلیت میں ایک عام طریقہ تھا کہ غلاموں اور لونڈیوں سے جہاں اور کام لیتے تھے وہاں ان سے بدکاری کروا کے بھی مال کماتے تھے. یعنی بدکاری لونڈی کرتی تھی، جو مال کما کے لاتی تھی وہ آقا کا ہوتا تھا. اور دیکھیں کہ جہاں پروسٹیٹیوشن کے اڈے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو دلال کہتے ہیں. یعنی جو لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر وہاں پر اویلیبل کرتے ہیں اور پھر خود بھی اس میں سے پیسے لیتے ہیں، کچھ ان کو دے دیتے ہیں. تو آج کل چونکہ غلامی تو ہے نہیں، لیکن پرانے زمانے میں غلامی کی صورت میں کیا ہوتا تھا کہ لونڈی جو کچھ اس طریقے سے کماتی تھی وہ سارے کا سارا مالک لے جاتا تھا. مثلا عبداللہ بن عبی جس نے عف کا یہ طوفان برپا کیا تھا، اس نے ایسی لونڈیاں رکھی ہوئی تھی جن سے وہ ایسا پیشہ کروا کے مال حاصل کرتا تھا. اسی قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہی پھر دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں. والخبیثون للخبیثات، خبیص لوگ ہی خبیث باتیں کرتے ہیں. والطیبون للطیبات، پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے حصے میں ہی آتی. تو چونکہ وہ خود ایسا شخص تھا اس لیے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی الزام لگایا، اور بتانا اس سے یہ مقصود ہے کہ اس معاشرے میں ایسا کرنا ایک عام رواج کی بات تھی یا مال کمانے کا ایک طریقہ تھا. اسلام نے جہاں لونڈی غلام کے بارے میں اور اصلاحات کی، وہاں یہ بھی کہ تمہیں اپنی لونڈیوں سے اگر کوئی کام لینا ہے ایسا کام مت لو، اور خصوصاً اس وقت جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ خود نہیں چاہتی پاک دامن رہنا تو پھر تم کر سکتے ہو ایسا، یہ نہیں اس کا مطلب. اصل میں لونڈی غلام جیسے کہ پہلے میں نے بتایا نا کہ آمدنی کا ذریعہ تھا. جیسے کئی لوگ بھینسیں پال کر دودھ بیچتے ہیں اور یا اور جانور رکھ کے، جیسے کسی نے گھوڑا پالا ہوا تو جیسے آپ بیچ پہ جائیں تو گھوڑے والا اونٹ والا گھوڑے اور اونٹ کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، اس پہ لوگوں کو سوار کر کے پیسے لیتا ہے. تو اس زمانے میں چونکہ انسان بھی جانوروں کی سطح پر تھی، یہ بےچارے لونڈی غلام بھی جانوروں کی طرح تھے، مالک جو کچھ کہتے تھے انہیں کرنا ہوتا تھا اور وہ مزدوری محنت کر کے پیسہ لے جا کے مالک کو دیا کرتے تھے. اور جس کے پاس جتنی لونڈیاں یا غلام زیادہ ہوتے تھے وہ اتنا ہی مالدار ہوتا تھا. لونڈی غلام کی کثرت ایک اسٹیٹس سمبل تھا. بالکل ایسے نہیں کہ جیسے ایک شخص کی فیکٹری میں 10 مزدور ہوں اور دوسرے کی فیکٹری میں 20 ہوں تو کون مالدار ہوگا؟ جس کے پاس 20 لوگ ہیں. تو اسی طرح یہ لونڈی غلام مزدور تھے ایک طرح کے مال کمانے والی فیکٹریوں کے، جو بھی ان کا طریقہ اور پیشہ ہوتا تھا. کچھ کو کھیتی باڑی پہ لگاتے تھے، کچھ کو اور صنعت و حرفت پہ لگاتے تھے. فرمایا کہ ولا تکرہوا فتیاتکم، اپنی باندیوں کو مجبور نہ کرنا علل بغا، بدکاری پر. اچھا یہاں پر فتیات کا لفظ جو ہے یہ بھی ذرا قابل غور ہے. فتح عربی میں کہتے ہیں نوجوان کو، ینگ بوائے، اور مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فتات، اس کی جمع ہے فتیات، اور فتن کی جمع کیا ہے فتیہ، اور فتات کی جمع کیا ہے فتیات، نوجوان لڑکیاں. اب انہیں غلام کہنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ نوجوان لڑکیاں. تم اپنی نوجوان لڑکیوں کو، یعنی باندھیوں کو، غلام نوجوان لڑکیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی غلاموں کے رتبے کو بڑھانے کے لیے جو طریقے اختیار کیے اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا. آپ نے منع فرمایا کہ کوئی اپنی باندھی کو اما کہے یا غلام کو عبد کہے. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کوئی اپنے غلام کو عبد اور لونڈی کو اما تو نہ کہے، بلکہ فتن اور فتات کہے، یعنی لڑکا لڑکی کہے. یعنی لفظ میں تبدیلی کی گئی، پکارنے کے طریقے میں فرق کیا گیا. کیا فرمایا؟ کہ اپنی لونڈیوں کو، اپنی لڑکیوں کو، یا ان نوجوان باندھیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو اگر وہ خود پاکیزہ رہنا چاہتی. نہیں بھی رہنا چاہتی تو اس صورت میں بھی تم نہیں کر سکتے ایسا، اور اگر رہنا چاہتی ہیں پھر تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. اصل میں ہوا یہ نا کہ اسلام کی وجہ سے جو معاشرے میں ہر طرف اصلاحات ہو رہی تھی، سب لوگوں کو حقوق مل رہے تھے، معاشرے میں ایک امن اور سکون کی فضا آ رہی تھی، تو ہر گروہ جو تھا اس کو اپنے اپنے حقوق کا خیال آ رہا تھا، انہیں اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کا شوق پیدا ہو رہا تھا. یہ جو باندیاں تھیں ان تک بھی جب اسلام کی کرنیں پہنچی تو انہیں بھی کیا خیال آیا؟ کہ ہم بھی پاکیزہ زندگی بسر کریں. تو اسلام نے ان کی رعایت کی کہ جو باندیاں پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تم انہیں مجبور نہ کرنا،